أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العظيم. سورة الشورى کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 تک پڑھی گئی. یہ آیتیں اس سے پہلے بھی پڑھی گئی ہیں. اس میں ایک مضمون رہ گیا تھا, گزشتہ وقت نہیں ہونے سے ذکر نہیں کیا جا سکا تھا, اس لیے پھر ان آیتوں کی تلاوت کی گئی. حق تعالی شانہو نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں آخرت میں وہی بہتر ہیں اور باقی رہنے والے ہیں, اور دنیا میں جو چیزیں جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں وہ دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے ہیں, نہ باقی رہنے والی ہیں نہ وہ زیادہ بہتر ہیں. ٹیمپرری طور پر آدمی ان کو استعمال کر سکتا ہے بس, نہ وہ چیز رہے گی نہ آدمی رہے گا, اور آدمی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ آگے نکل جاتا ہے. انسان کی زندگی دنیا پر ختم نہیں ہوتی, انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی تھوڑا حصہ, چھوٹا حصہ دنیا میں رکھا جاتا ہے تھوڑے ٹائم میں. اس کی زندگی بہت لمبی ہے, اس لیے آخرت میں جو چیز ہے, جو اللہ کی نعمتیں ہیں, جہاں انسان کو آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے, وہ بہتر بھی ہیں, وہ باقی رہنے والی بھی ہیں. آدمی بھی وہاں باقی رہنے والا ہے. تو یوں ترغیب دے رہے ہیں اللہ پاک کہ اس کی تحصیل کرو, اس کو حاصل کرو, اس کو بناؤ, اس کو کماؤ. اور وہ جو نعمتیں آخرت میں ہیں اس کی کمائی کی شکل کیا ہے, وہ کنہیں ملیں گی, ان کو بیان کیا جا رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان شرط ہے, مومن کو ہی ملے گی, غیر مومن کو نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ایمان کی کچھ صفات ہیں, ایمان صفات والا بھی ہوتا ہے بغیر صفات والا بھی ہوتا ہے. صفات والا ایمان کامل شمار ہوتا ہے, بغیر صفات والا ایمان ناقص شمار ہوتا ہے. تو وہاں کی یہ نعمتوں سے کامل فائدہ اٹھانا, کامل طور پر حاصل ہونا, یہ صفات کے ساتھ ہے. تو جب ایمان اللہ نے دیا ہے تو صفات پیدا کرو. صفات میں ایک بات یہ بیان فرمائی ایمان کے ساتھ کہ توکل پیدا کریں. جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ملے گی. ایمان کے ذریعے سے جو بات سمجھائی گئی ہے ہم سب کو, اس میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں یہ سکھایا گیا ہے. اس میں جو بات ہے توحید کی، ان کی ذات کے اعتبار سے، ان کی صفات کے اعتبار سے، ایک تیسری قسم توحید کی ہوتی ہے، توحید افعالی جس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے میں اللہ پاک منفرد ہیں، تنہا ہیں، ہر ذرے کو بنانے میں. ڈائریکٹ جس کو انہوں نے بنایا ہے، جس میں کسی کا ہاتھ لگا ہوا نظر نہیں آتا اس کو بھی، اور جس میں مخلوق کا ہاتھ لگ گیا ہے، جیسے انسان کو بہت سی چیزیں بناتے ہیں، ان کو بھی اس میں اللہ منفرد ہیں. اس کے ہاتھ لگنے سے یہ شریک نہیں ہو گیا. تو کائنات کی سب چیزوں کو بنانے میں اللہ تعالیٰ منفرد ہیں، اکیلے ہیں. تو کائنات کی ہر چیز میں تاثیر جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ منفرد ہیں. تاثیر کو، اثر کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرنا ممتنع ہے، ممنوع ہے، شرک ہے، کسی بھی قسم کی تاثیر کو. اس کا لازمی نتیجہ ہر چیز میں نظر اللہ پر ہونا ضروری ہے. اس کا لازمی نتیجہ توکل ہے. یہ لکھا ہے بزرگوں نے، علماء نے، کہ ایمان کا لازمی سب سے پہلا نتیجہ اعتماد علی اللہ ہے، توکل علی اللہ ہے، توحید کے ساتھ توکل ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تاثیر کو غیر کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. کائنات میں نفع و نقصان کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ فلاں فلاں جگہوں سے نفع نکل رہا ہے، سورج سے نفع نکلتا ہے، چاند سے نفع نکلتا ہے، بارشوں سے نفع نکلتا ہے، ہواؤں سے نفع نکلتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے نفع نکلتا ہے، پیسوں سے نفع نکلتا ہے، نقصان والی چیزیں بھی ہیں، سانپ سے نقصان نکلتا ہے، زہر سے نقصان نکلتا ہے، آگ سے نقصان بھی نکلتا ہے، نفع بھی نکلتا ہے، پانی سے نفع بھی نکلتا ہے، نقصان بھی نکلتا ہے، ستاروں سے نقصان بھی لگا ہوا ہے، نفع بھی لگا ہوا ہے، نکلنے کی کیا شکل ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. موسموں کا تعلق، اس کا تعلق، اس کا تعلق، یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں جو نفع اور نقصان کی چیز ہے، وہ اللہ کے غیر کی طرف، کسی بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں. نہ فرشتوں کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، نہ پیغمبروں کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، نہ اولیاء کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، نہ چیزوں کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، نہ زمینی چیزوں کی طرف، نہ آسمانی چیزوں کی طرف. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایمان کے ساتھ توکل کرنے والے ہونا، یعنی ان کی نظر اللہ پر ہونا، پوری تدبیر کرنے کے باوجود نفع حاصل ہونا ہے تو اللہ چاہیں گے تو ہوگا، وہ پہنچائیں گے تو ہوگا. نقصان سے بچنا ہے، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، وہ بچائیں گے تو بچیں گے. یہ ہے توکل کی حقیقت، یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ حاصل ہو جانے کے باوجود اللہ پر نظر ہونا. نوکری نہیں ہے، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. نوکری ہے، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. پیسے نہیں ہے، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. پیسے ہے، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. پیسے تو ہیں لیکن غلہ نہیں ہے، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. پیسے ہیں، غلہ بھی خرید لیا، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. غلہ بھی خرید لیا، روٹی پک گئی، کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے. ابھی کھائے نہیں، کھانے کے بعد کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے. اس لیے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ آ کے ٹرن بھی لے سکتے ہیں، ایون کھانا کھانے کے بعد پرابلم کر دیا پیٹ میں. پہلے نوکری کرے، پھر پیسہ کمائے، پھر غلہ خریدے، پھر کھانا پکائے، پھر کھانا کھائے، اس کے بعد مصیبت آ گئی. ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو ڈاکٹر سب سے پہلے یہ پوچھتا کیا کھائے تھے آپ، یہ بھی نہیں پوچھتا کیا نہیں کھائے تھے، یہ پوچھتا کیا کھا لیا تھا آپ نے. چونکہ اللہ کرتے ہیں اصل میں، تو ان سب چیزوں کے بغیر بھی، چیزوں کے ساتھ میں بھی، دوا میں تاثیر اللہ کی طرف منسوب ہے، کلمات میں تاثیر اللہ کی طرف ہے، چیزوں میں تاثیر اللہ کی طرف ہے، اشیاء میں تاثیر اللہ کی طرف ہے. مشرکین مکہ ستاروں وغیرہ کی طرف اسی بات کی نسبت کرتے تھے کہ یہ خود اپنی ذات میں کرتے ہیں سارے کام،
فلاں ستارہ نکلا تو بارش ہو جائے گی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ میں بھی چاہے تو بارش رک جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ستارہ برابر بارش کا ذمہ دار ہے, انہیں کا بارش ہوتی ہوتی. مترنا بنو اقضا, شعرا ستارے کے ساتھ میں بھی یہی تھا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ شعرا کا رب میں ہوں, وانہ ہوا رب الشعرا. شعرا سے بارش نہیں ہوتی, شعرا کا رب خود میں ہوں. اسی وجہ سے علم نجوم کے اوپر معاملہ ہے. وہ تو بالکل اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ لوگ غیر کی طرف منسوب, اللہ کا جو غیر ہے نجوم ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے. جو بزرگان دین اولیاء اللہ کی ارواح ہیں ان کے ساتھ چیزیں جوڑ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ اللہ میں آپ کو بول بتا کے یا بغیر بولے کے بتایا کہ کر لے سکتے کام, مختار ہیں. اسی لیے مشرک تھے. اللہ تعالیٰ نہیں ہے نہیں بولتے تھے, ہے بولتے تھے. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں نہیں بولتے تھے, بڑے وہی ہیں بولتے تھے. بڑے نہیں ہیں نہیں بولتے تھے, بڑے ہیں وہی بولتے تھے. سب کچھ کس کے ہاتھ میں, وہی ہیں. ان کے اتنا کوئی نہیں ہے پاور والا, لیکن یہ جو دوسرے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے کچھ. ان کے ہاتھ میں ہے کچھ کا عقیدہ ان کو مشرک بنایا تھا. جنات کے بارے میں ایسے عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا, شیاطین کے بارے میں ایسے ہوتا ہے, چیزوں کے بارے میں ایسے ہوتا ہے, شخصیتوں کے بارے میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر فلاں شخصیت نہیں ہوتی تو میں تو گیا تھا کام سے, اس نے مجھے بچا لیا. بچنا تو ظاہر ہے کہ ایک نفع ہے جو آپ کو ملا, تاثیر غیر کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. مجازن بولنے کی اجازت شریعت دیتی ہے بعض جگہوں پر, لیکن جب مجازن جب بولنے کی اجازت دیتی ہے جب حقیقت کا یقین دل میں الگ سے ہو پہلے سے, تو اس کو فرما رہے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں. توکل کی حقیقت ہے کہ نتیجے کو اللہ کی طرف منسوب کرنا, تدبیر کرنے کے بعد بھی ہر طرح کی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ فرمائی گئی تھی کہ وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں, تیسری بات کہہ لیجئے. اور چوتھی بات یہ فرمائی گئی تھی کہ غصے کو معاف کرتے ہیں, ضبط کرنے کی صفت ہے, غصے کو معاف کرنے کی صفت ہے. تو آخرت میں جو چیز کمائی جانے والی ہے وہ یہ صفات ہیں اصل میں جس سے آخرت کی نعمتیں کمائی جائیں گی. آخرت میں بہت سا پیسہ آپ جمع کر کے قبر میں بولیں کہ میرے ساتھ دفن کر دو, وہاں آخرت کی نعمتیں خرید لوں گا, وہاں پہ ایک 200 گز کا پلاٹ لے لوں گا, وہاں پہ ایک دکان لگا لوں گا, وہاں پہ کھیت کر لوں گا, وہاں پہ سامان خرید لوں گا, نہیں ہے. وہاں یہ صفات لے جانی پڑیں گی, اور صفت تو اندر ہوتی ہے. اسی وجہ سے انسان کی کامیابی اندر کے بننے سے جو بولتے ہیں وہ یہ مطلب ہے بات کا. غصے کو برداشت کرنا, غصے کو معاف کرنا. اس کے بعد یہ ہے مضمون جو ابھی پڑھا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. ایک جنرل بات فرما دی, استجاب لربہم میں ایمان بھی ہے جو ایمان نہیں لایا. استجاب لربہم میں ایمان والے کو جو حکم دیا جائے وہ حکم مان لیتا ہے. وہ حکم آسان ہو, حکم مشکل ہو, سمجھ میں آ رہا ہو, سمجھ میں نہ آ رہا ہو, حکم آنے کے بعد میں ماننے پہ پڑ جانا اصل ہے, بعد میں معافی مانگنا, بعد میں درخواست کرنا کہ یہ بہت مشکل ہو رہا, لیکن حکم دیتے وقت نہیں کرنا, نہ کرنا. اور یہ صحابہ سے ایک مرتبہ پیش آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی ادب سکھایا تھا. قرآن پاک میں جب اللہ نے فرمایا کہ ان تبدو معافی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ, جو تمہارے جی میں باتیں آتی ہیں ان کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ حساب لے گا, تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو کمر ٹوٹ گئی اس بات سے. وہ لوگ بات کو پورے وزن کے ساتھ لیتے تھے. اصل میں بہت زیادہ وزندار بات آدمی پہ پڑتی ہے تو اس کی کمر پہ بوجھ پڑتا ہے, ایک دم کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں. جو آدمی کو بہت زیادہ ٹینشن اور اسٹریس ہوتا ہے اس کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے, بعد وہ بوجھ پڑ جاتا ہے ایک دم آدمی کے اوپر. صحابہ نے کہا کہ ہماری تو کمر ٹوٹ گئی اس بات سے. آپ نے فرمایا کیوں, کیا بات ہوگی؟ فرمایا کہ جی میں آنے والی باتیں تو ہمارے اختیار میں بھی ہیں نہیں بھی ہیں, ہم خود کچھ چیزیں خود سوچتے ہیں, کچھ چیزیں خود آتی ہیں, تو جو خود سے سوچی جانے والی چاہی جانے والی چیزیں ہیں ان کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں سوچے نہ چاہیں، لیکن ہماری سوچے چاہت کے بغیر خود چاہتیں پیدا ہو جاتی ہیں، خود سوچیں آ جاتی ہیں، ان کا حساب کیسے دیں گے ہم؟ وہ تو اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ادب اختیار کرو، اور ادب یہ ہے کہ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں تو تم یہ بولو کہ ٹھیک ہے سرکار، آپ جو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، جو آپ حساب لیں گے ہم اس کا حساب دیں گے، ٹھیک ہے۔ حساب دینے کا مطلب آپ ذمہ دار ہیں، تبھی تو حساب دینا پڑتا ہے، ورنہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم ذمہ داری اس کی قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ ذمہ داری قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو ہم مان رہے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری پٹائی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ادب اختیار کرو، یہ بولو کیا ہم مانتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو چھپا ہوا، جو ہم ظاہر اپنے جی کی بات جو ظاہر کریں اس کو بھی حساب لیں گے، جو نہیں ظاہر کریں اس کو بھی، اس کا بھی حساب لیں گے، تو ٹھیک ہے ہم حساب دیں گے اور ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کی۔ اس کے بعد ہی آئے تھے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی مان گئے اور سارے ایمان والے بھی مان گئے، کلنا آمن باللہ، سب لے آئے ایمان۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں، میرے پیغمبر پر جو ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے یہ جو بات کہی، یہ جو ادب کا مظاہرہ کیا، یہ میرے پاس مقبول ہو گیا، یہ میرے پاس مقبول ہو گیا۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اس جملے کو لے کر 70,000 فرشتے آئے تھے، کہہ دیا صحابہ نے کہ ٹھیک ہے سن رہے ہیں اور مان لیا ہم نے، سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ میں کہاں تک تم پہ ذمہ داری ڈال، تم کہاں تک لے سکتے ہو، انہوں نے کہا جہاں تک آپ بولیں گے وہاں تک ہم لینے کو تیار ہیں، جو آپ بولیں گے وہ کرنے کو تیار ہے۔ سمعنا واطعنا بولو، حضور نے فرمایا سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے۔ تو اللہ نے فرمایا وقالو، کہا ان صحابہ نے، سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے۔ اللہ خوش ہو کے ان کے جملے کو نقل فرمائے ہیں اور ان کی مقبولیت کو بتانے کے لیے کہ یہ جملہ میرے پاس مقبول ہو گیا، ٹیسٹ میں تم کامیاب ہو گئے 100%۔ پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو ہم اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتے ہیں، جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کا حساب نہیں لیں گے، لینا نہیں تھا ان کو حساب، لیکن ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چاہے تو حساب لے سکتے تھے، اور جس کا ان کو حق پہنچ سکتا ہے جب وہ بولیں تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ استجابوا لربہم، والذین استجابوا لربہم، اور وہ ایمان والے وہ لوگوں کے لیے ہیں آخرت کی نعمتیں جو اپنے رب کی بات کو قبول کر لینے والے ہوں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایمان والے کے سامنے آئے تو اس میں حجت نہ کرے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے تو مزید سمجھنے کی کوشش کر لے، بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو جو اس کے ماہرین ہیں ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی اس میں کچھ کیا ہے، یہ بہت زیادہ دشواری مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس کا کچھ حل ہے، یا مجھے بہرحال ہر قیمت پہ پتا مارنا ہے۔ عام طور پر ایسا ہے کہ جتنی مجبوریاں آدمی کو پیش آتی ہیں اس کے اعتبار سے حل شریعت نے رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو لیٹ کے پڑھنے کا حکم ہے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کا حکم ہے، ایسی لچک ہے، فلیکزیبلٹی ہے، مگر جب حکم آ جائے سامنے، ارے رے رے اس کو کون کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں نہیں کرتا ہوں بولنے والے، تم کو کیا اختیار ہے نہیں کرتا ہوں بولنے کا؟ ایک انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا، جو اس کا بنانے والا ہے اس کا رائٹ ہے، یہ انسان کو جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا ایک حق ہے۔ آپ زمین کو خرید لیتے ہیں اس کے مالک ہو جاتے ہیں، آپ کا حق بن جاتا ہے، آپ گاڑی کو خرید لیتے ہیں اس کے مالک ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ کا حق بن جاتا ہے، دکان خرید لیتے ہیں آپ مالک بن جاتے ہیں، اس کا آپ کا اس پر حق بن جاتا ہے، جو چاہے کریں آپ اس کے ساتھ۔ خالی خریدنے پر تھوڑی سی نسبت لگا لی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس نے تو پیدا کیا ہوا ہے، اس کا کچھ بھی حق نہیں رہے گا، اس کا حق ہے کہ وہ جو چاہے لگا دے ذمہ داری، اور ذمہ داری لگا کے کچھ دینا اس کے ذمہ نہیں ہوتا، وہ تو مہربانی ہی مہربانی ہے کہ انہوں نے انعامات رکھے ہوئے ہیں، بقیہ جو ذمہ دار جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے پر کچھ انعام انعام نہیں، کچھ سیلری نہیں ملتی. اب اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کو فالو کرنا ہے، آپ اس ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس کے چیک ملتے ہیں کیا؟ کہ نہیں میں تو پورے مہینے میں ہمیشہ گرین لائٹ پہ ہی چلایا، کبھی ریڈ پہ نہیں چلایا، لہذا $500 دے دیے جائیں. قانون کو فالو کرنا، جینے کا حق ہے، رہنے کا حق ہے، وہ اس کا کوئی سیلری نہیں ہوتی. اس تو نماز پر، روزے پر، زکات پر، حج پر، شریعت کی پابندی پر، حلال حرام کے فرق پر، جائز چیزوں پر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حقوق بنایا ہے نا، وہ ان کا حق ہے، وہ لہذا اس کا کوئی صلہ نہیں ہے اصولاً دیکھا جائے تو. لیکن بندے ضعیف ہیں اور ان کے پاس خزانے لامحدود ہیں، وہ خزانے خود ان کے کچھ کام کے نہیں ہیں، جنت اللہ میاں کے کام کی ہے کیا؟ ان کو کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، کیا کرنا ہے ان کو؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ ذات صمد ہے، بے نیاز ہے. جنت خود انہوں نے پیدا کی ہے، اگر وہ ان کے کام کی چیز رہتی تو انہوں خود کیوں پیدا کر دیتے؟ وہ محتاج ہوتے پہلے سے، بنا دیا ہے بندوں کے لیے، اس لیے انہوں نے انعامات رکھے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں گا تو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا. تو جو نعمتیں ہیں آخرت کی وہ کن کے لیے ہیں؟ رب کی بات کو قبول کرنے والوں کے لیے. استجابوا لربہم، جو اپنے رب کے لیے قبول کر لیے بات کو. اور یہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہیں اپنے فضل سے کرتے ہیں. آپ پڑھیں گے، جو لوگ عقیدہ تو تحاوی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی تفصیل سب کو جاننا چاہیے. ایک ہے توحید کی بات، رسالت کی بات، جو موٹی موٹی چیزیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت والوں کے عقیدے ہیں کیا، وہ جاننا بھی تو ہے تفصیل سے. کس کو بولتے اہل سنت والجماعت؟ کیا کیا عقیدے رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کے ذمے کوئی چیز فرض نہیں ہوتی. ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے ذمے عدل واجب ہے. مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے والے کو ثواب دینا اللہ کے ذمے واجب ہے، اور گناہ کرنے والے کو سزا دینا اللہ کے ذمے واجب ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. اہل سنت والجماعت حضرات صحابہ سے جو علم پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم پہنچا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ذمے کون کیا چیز واجب کرنے والا ہے بھائی؟ کوئی بھی کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے، پوچھا نہیں جا سکتا اسے. جب پوچھا نہیں جا سکتا تو واجب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے تو واجب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ وعدہ کر لیا انہوں نے اپنی مہربانی سے کہ اچھا کام کرنے والوں کو یہ صلہ دوں گا، برا کرنے والوں کو یہ جزا ملے گی، ضروری نہیں ہے. برا بہت سے لوگوں نے برائی کی ہوگی، وہ معاف کر دیں گے، جاؤ چھوڑ دیا آج، کوئی موڈ بنا. اللہ پاک اس کو نفحہ کہتے ہیں، وہاں بنتی نہیں کوئی چیز، لیکن وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے، نفحات کہتے ہیں. ان لربکم نفحات، تمہارے پروردگار کے لیے ایک لہر ہوتی ہے کسی چیز کی. وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا کسی اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حالات اور پریشانیوں کو دیکھ کے رحم کرنے کا فیصلہ فرما دیں، تو بے شمار گنہگاروں کو معاف کرنے والے ہیں. نہیں آپ نے اس نے گناہ کیا تھا، آپ نے معاف کیسا کر دیا، نہیں پوچھ سکتے. اسی طرح نیکوکار کو جزا دینا واجب نہیں ہے اللہ کے ذمے، فضل سے دے دیں گے، اپنے فضل سے دے دیں گے، ان کے ذمے نہیں ہے. خیر یہ بات ایک دوسرے عنوان میں آ گئی. اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ کے ساتھ، اور غصے پہ کنٹرول کے ساتھ، ایک بات یہ ہے کہ رب کی بات کو ماننے کے لیے تیار رہنا، مان لینا اللہ کا حکم ہے، بہت اچھا سرکار، حجت نہیں کرنا، کم از کم اعتراض نہیں کرنا اس پہ. اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی بات پر عمل نہیں ہو سکتا تو اس کا طریقہ خاموشی ہے. اس موقع پر کوئی قرآن کی بات پیش کی گئی، حدیث کی بات پیش کی گئی، سمجھ میں نہیں آئی، تو اعتراض نہیں کرنا، انکار نہیں کر دینا، خاموش ہو جانا کم سے کم. اور صحابہ میں ایسے واقعات ہو گئے تھے. بلکہ حضور کی حدیث کے ساتھ ایسا ہو گیا تو بعض بعض صحابہ نے کسی کے ساتھ ایسی بے ادبی ہو گئی تو زندگی بھر بات نہیں کی. حضور کی حدیث تو بہت دور کی بات ہے، حضور کی سنت عادیہ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو چونکہ حضور اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، ان کی پسند اللہ کی پسند ہے، تو بالکل مقابلے کی جو شکل ہوتی نا وہ اتنی سخت ہوتی ہے جس کی حدیں. میں نے سنایا تھا آپ کو ایک قصہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو قاضی القضات تھے، امام ہیں، اپنے فقہ حنفی کے بڑے اماموں میں سے گزرے ہیں اور چیف جسٹس تھے، چیف جج تھے اسلامی حکومت کے، وہ بھی وہ اسلامی حکومت کے، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب پہ جو تھی. ان کے دسترخوان پہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، ان کے عزیزوں میں سے ساتھ میں ہی دسترخوان پہ کدو آیا ہوا تھا، لوکی کا سالن. تو غالباً حضرت امام ابو یوسف نے یا ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، لوکی پسند تھی حضور کو. تو وہ جو مہمان آیا ہوا تھا اس نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں، اس نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں. اب بات ہے کہ ہر آدمی کو ہر ترکاری پسند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے ورنہ ابھی گردن مارنے کا فیصلہ کر دوں گا. تو نبی کے مقابلے میں اپنی بات ڈالتا ہے، نبی کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند ڈالتا ہے، نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات ڈالتا ہے. یہ تو ٹکراؤ ہے. یہ تم کو پسند ہو یا نہ پسند ہو الگ بات ہے، مگر ٹکراؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے. ان کو پسند تھا ہوں گا، پسند میرے کو نہیں پسند. فرمایا کہ اگر تو ابھی تجدید ایمان نہیں کرے گا میں تیری گردن مارنے کا فیصلہ کر دوں گا، دو ہی ٹکڑے کرا دوں گا. کھانا ہونا تو کدھر کی چلا گیا ہوں گا اس کا، جب گردن پہ بات آ گئی تو کھانا تھوڑی کھایا گیا اس کو. فوراً اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی، کیونکہ ان لوگوں کا فہم ویسا، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ اس بات کا کیا مطلب نکلتا ہے، اس کا کیا ریئیکشن کیا ہے اس کا. اسے جب کبھی قرآن کی کوئی بات آ جائے، حدیث کی کوئی بات آ جائے اور ہمارے عمل میں نہیں ہے، بہت مرتبہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتی چیز، بہت مرتبہ ہماری عقل میں نہیں آتی چیز، خاموش ہو جاؤ. ادب کا تقاضا یا تو یہ کہو جی بالکل جو قرآن و حدیث میں ہے بالکل سچ ہے. ادب کا تقاضا تو یہی ہے آپ بولیں کہ آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے سچ ہے. مگر ہم کو شک ہو گیا کہ اس نے سمجھی نہیں سمجھی بات. ہو سکتا ہے لگا تو رہا قرآن کا نام لیکن ہو نہیں، لگا رہا حدیث کا نام لیکن ہو نہیں، ایسا بہت ہوتا ہے. یعنی معلوم ہے پہلے سے بھی، تو وجہ اس کے کہ اس پہ بحث کریں، اس کو اس کا انکار کریں، خاموش ہو جائے. کم از کم جواب میں بات ڈالنا تو بہت خراب بات ہوتی ہے، بے انتہا بے ادبی ہے. فرمایا ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایک صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کی پابندی قائم رکھنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے پورے آداب کے ساتھ، اس کی پوری رعایت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مسائل کی حفاظت کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا. اور قائم رکھنے کے معنی ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں، پڑھتے رہنا. قائم جب ہوتی ہے نماز، جب آدمی کی سانس اکھڑتی ہے جب تک، تو بولیں گے نماز پہ قائم تھا. تھوڑے دن پڑھنا یا تھوڑی نمازوں کے پڑھنے کو نماز کا قائم ہونا نہیں کہتے، نماز کا قائم ہونا اس کے کنٹینیو ہونے کو بولتے ہیں. جیسے پلر قائم ہوتا ہے بلڈنگ کا، جیسے دکان قائم ہوتی ہے برسوں سے، جیسے نوکری قائم رہتی ہے برسوں سے، نماز قائم، نماز کو مسلسل پابندی سے پڑھنا. اس کے بعد یہ مضمون ہے، ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ ان کا معاملہ مشورے سے ہوتا ہے آپس میں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کی ایک صفت، آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں. اس کا آخرت کی نعمتوں سے کیا تعلق ہے؟ اس کا آخرت کی نعمتوں سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ بہت مرتبہ جن چیزوں میں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر کوئی بات نہیں ہے، اپنی چاہت سے یا اپنی رائے سے کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ کے منشے کے مرضی کے خلاف ہوتی ہے چیزوں، اور جو ان کے منشے مرضی کے خلاف ہوگی تو وہ لے جائے گی جہنم میں، وہ جنت میں نہیں جانے دے گی. اس لیے اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے. یہ مضمون تھوڑا سا تفصیل طلب تھا، تو میں نے گزشتہ نہیں سنایا تھا، آج تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو سناتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ ایسی ہی باتوں میں ہوتا ہے کہ جس میں کوئی صریح حکم قرآن اور حدیث میں پایا نہیں جاتا. جس میں کوئی حکم پایا جاتا ہے اس میں مشورہ نہیں ہوتا. مشورہ نہیں ہوتا نہیں, مشورہ جائز نہیں ہوتا. نماز پڑھنا نہیں پڑھنا, مشورہ کر رہے ہیں باپ بیٹھ کے سب مل کے, پورے گھر والے مل کے مشورہ کر رہے ہیں نماز پڑھنا نہیں پڑھنا, یہ کوئی مشورے کی چیز ہوتی ہے؟ روزہ رکھنا نہیں رکھنا کوئی مشورے کی چیز ہے؟ زکات دینا نہیں دینا, حج کرنا نہیں کرنا, اس کا تو مشورہ کر سکتے ہیں کہ حج کون سے ٹریول سے کرنا, کیونکہ وہ نہیں ہے حکم کہ فلاں سے ہی کرنا پڑے گا آپ کو بول کے. لیکن حج کرنا نہیں کرنا اس کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا, کر سکتے ہیں بس حج فرض ہو جاتا ہے. تو جو احکام صریح ہوتے ہیں اس میں مشورہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بعض باتیں اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں, میں ذرا اپنی گھر والی سے پوچھتا ہوں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, حالانکہ وہ فرض ہے اسلام میں, اسلام میں وہ چیز فرض ہے, لیکن مشورہ لینا چاہ رہا ہے گھر والی سے کہ تمہاری رائے کیا ہے, رکھ لوں؟ بھائی رکھنے کو آپ بیوی سے پوچھو گے, اللہ سے پوچھو گے, رسول سے پوچھو گے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چیز فرض ہے. اقیم الصلاۃ ہے نا, نماز قائم کرو, اوفو اللحا داڑھی بڑھاؤ, وہ بھی حکم کا صیغہ ہے, یہ بھی حکم کا صیغہ ہے. وہ تو فرض ہو گئی, یہ کچھ بھی نہیں رہی, واہ 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 واہ. سیم وہی صیغہ ہے, سیم وہی ورڈ ہیں, اور علماء بتاتے ہیں کہ دونوں کا مطلب بھی سیم ہے. چلو بھائی علماء بتاتے ہیں کہ مطلب سیم نہیں ہے, بعض وقت ورڈ ویسا ہوتا ہے لیکن مطلب سیم نہیں رہتا. تو جو احکام الہیہ ہیں اس میں پوچھا نہیں جاتا کسی سے, مشورہ نہیں لیا جاتا اس میں کسی سے. ہاں جن چیزوں میں کوئی صریح حکم نہیں ہے اس میں مشورہ لیا جاتا ہے. تو وہ جو چیزیں صریح حکم کی جو نہیں ہیں اس میں مشورہ لینے کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ امرہم, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا امر, امر کہتے ہیں محتم بشان معاملہ, اہم کام, چھوٹے چھوٹے کام صبح سے شام تک جو کیے جاتے ہیں وہ اس میں نہیں شامل ہوتے. روزانہ آپ نماز کو آ رہے ہیں, روزانہ نماز کو جا رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, نہیں, جو اہم کام ہوتے ہیں. یہ جو امر ہے اس کے, اس اہم کام کے بارے میں علماء نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اہم کام دینی بھی ہو سکتے ہیں, یہ اہم کام دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں, یہ اہم کام آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں, یہ اہم کام پبلک سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, عوام الناس سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں, یہ اہم کام حکومت سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں. حکومت سے متعلق معاملات, عوام الناس سے متعلق معاملات, آپ کے اپنے معاملات, ان سب کو یہ امر شامل ہے. البتہ آپ کے اپنے جو معاملات ہیں اس میں مشورہ سنت ہے. عوام سے متعلق جو معاملات اور حکومت سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں مشورہ واجب ہے, اس میں مشورہ واجب ہوتا ہے. یہ اس کا شرعی حکم ہے کہ کب سنت ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے. مگر ایمان والوں کی بحثیت ہے, مجموعی یہ صفت ہے کہ وہ مشورے سے کرتے ہیں. اسی لیے اس کے فضائل بیان فرمائے گئے کہ جو آدمی مشورے سے کام کرتا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی. ماندی میں من استشارہ, جس نے مشورہ لیا اس کو شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی. اس لیے بزرگ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے گھر کے جو امور ہوتے ہیں وہ اس کا بھی مشورہ کر لیا کرو آپس میں گھر میں بیٹھ کے. حتیٰ کہ میں نے ایسے تک دیکھا, خاص طور پہ جماعت میں آنے جانے والے ساتھی جو مشورے کے عادی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جماعت کے کام میں روزانہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ عادی ہو جاتے ہیں, تو پھر انہوں نے گھر میں سیٹ اپ رکھا مشورے کا. اچھا تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مشورہ نہ کرو تو پھڈے ہوتے ہیں گھر میں. مثلا یہ ہے کہ ویکیوم کرنے کا ہے, گروسری لانے کا ہے, روزانہ ترکاری وغیرہ لانے کا ہے, پکانے کا ہے, اور جناب اور دوسرے امور ہیں. اگر آپ مشورہ نہیں کرتے ہیں اور کئی کام کرنے والے ہیں گھر میں, یہ کئی بہنیں ہیں مثلا, مشترک فیملی ہے, کئی بھاوجہ ہیں مثلا, آپ مشورہ مت کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ نہ وہ کچن میں نہ یہ کچن میں، یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ کچن میں جائے، وہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ کچن میں جائے، نہ یہ واقعوم کرتے نہ وہ واقعوم کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں، آج میں نے پرسوں کیا تھا، میں نے ترسوں کیا تھا، میں ہمیشہ یہ کروں گا، میں نے دوسرے کام بہت سارے کیے ہوئے ہیں. اگر صبح میں آپ مشورہ کر لیا کریں، ہم مشورہ کر لیا کریں کہ آج کے یہ کام ہے، جن گھروں میں نے دیکھا، جن تبلیغ والوں کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا، بڑا ان کے گھر میں عافیت دیکھی، بہت فائدہ دیکھا کہ ان کے گھروں کے کام بہت اسموتھلی چلتے ہیں، کہ سب بھائی بہن مل کے، گھر کے افراد مل کے بانٹ لیتے ہیں. کچھ ذمہ داری مرد اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اچھا یہ کام میں کر لوں گا، کچھ ذمہ داری ماں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اچھا یہ کام میں نمٹ لوں گی، کچھ ذمہ داری چھوٹیوں کو لگا دیتے ہیں، چھوٹے بچوں بچیوں کو، کچھ ذمہ داری بڑوں کو لگا دیتے ہیں. اب یہاں پر تو گروسری کا سسٹم الگ ہے، اپنے پاس گروسری کا سسٹم تھوڑا سا الگ ہے انڈیا پاکستان میں، وہاں صبح سے شام تک تین مرتبہ تو دودھ لانے جانا پڑتا ہے، گوشت روزانہ لانا پڑتا ہے، تھوڑی یہاں پہ آٹھ آٹھ دن کا لا کے رکھتے ہیں، یہاں کے ویسا وہاں تو روز تازہ تازہ کھانے کی عادت ہے. اور دوسری سامان ہے، جھاڑو جھٹکا ہے، کام کرنے والی نہیں آئی اس دن کام الگ ہو جاتا ہے، کام کرنے والی آ گئی اس سے کام الگ ہو جاتا ہے، بہت کام ہوتے ہیں گھر میں، فرصت نہیں ہوتی بچوں کو سنبھالنے کا، بچوں کی فیڈنگ کا، کپڑے دھونے کا، یہ کام وہ کام. آپ مشورے سے کر کے دیکھو، اس کی برکت الگ ہی ملے گی آپ کو. ان میں بھی مشورہ کرنا اچھا ہے، بہت انتظام اس سے ہوتا ہے. لیکن جو اہم کام ہے، کاروبار کر رہے ہیں آپ، کس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں تو کہاں سفر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ویسے ہی فرض سفر کے علاوہ جو اسفار ہوا کرتے ہیں وہ، تقریب ہے، شادیوں میں شرکت ہے، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں. کوئی بڑی چیز خریدنے کی بات ہے، جائیداد خرید رہے ہیں، مکان خرید رہے ہیں، دکان خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، ان چیزوں میں مشورہ کرنا چاہیے، سنت ہے، چونکہ گھر کے بھی اہم کام ہے یہ، پرسن کے بھی اہم کام ہے یہ، شخصوں کے جو اہم کام ہوتے ہیں، شادی ہے، کس جگہ شادی کرنا ہے، کب، مشورے سے ہونا چاہیے. اور جو حکومتی کام ہوتے ہیں وہ، اور جو عوام سے متعلق سب مسلمانوں کے اجتماعی کام ہوتے ہیں، عوام سے متعلق کا مطلب، وہ ان میں مشورہ واجب لکھا ہے علماء نے کہ وہ کام مشورے سے ہوں گے، مشورے کے ذریعے سے طے ہوں گے وہ امور. تو ایک تو یہ بات تھی کہ امر سے کیا مراد ہے، وامرہم شورا بینہم. دوسری بات یہ تھی کہ مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے. تیسری ایک بات اور ہے، یہ آیت جو ہے نا دو جگہوں پر ہے، ایک یہ سورہ شورا میں ہے اور ایک سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت خاصہ سے نرم ہیں صحابہ کے لیے، آپ کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، بہت شفقت تھی، بہت ملاطفت تھی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت دل کے ہوتے، روکھے پن والے ہوتے، لن فضوا من حولک، تو لوگ آپ کے اطراف سے منتشر ہو جاتے، ایسے پروانے کی طرح آپ کے ساتھ سمتے ہوئے نہیں رہتے، آپ پہ نثار ہیں، آپ کی چاہت اپنی چاہت بنائے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہوتا. کیونکہ جو آدمی ترش مزاج روکھا ہوتا ہے، چی بجبی ہو جانے والا، پیشانیوں پہ بل لانے والا بات بات پہ، ویسے آدمی سے لوگ چمکنا شروع کر دیتے ہیں، ہے ہوں گا بھائی بہت بڑا ہے اپنی جگہ پر، لیکن کچھ لگتا نہیں ہے، ایسا ہو جاتا ہے، جمتی نہیں ہے اپنی بات، اس سے مناسبت نہیں ہوتی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ولو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، تو اللہ نے رحمت فرمائی آپ پر کہ آپ میں یہ نرمی رکھی، اللہ نے احسان کے طور پر اس کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ معاف کر دیجئے صحابہ کو، واستغفر لهم، اور ان کے لیے اللہ سے معافی چاہیے، استغفار بھی ان کے لیے فرمائیے، درگزر خود بھی فرمائیے اور استغفار بھی فرمائیے. وشاورهم فی الامر، اور ان سے امور میں، وہ یہی امر ہے، اہم کاموں کے اندر ان سے مشورہ بھی لیجئے. وشاورهم فی الامر، پھر مشورہ لینے کے بعد فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا مشورہ لینے کے بعد، تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ بھی جملہ بڑا عجیب ہے، مشورہ لینے کے بعد جب آپ ارادہ فرما لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں. اس سے علماء نے ایک بات بتائی ہے کہ اصل ڈیسیشن لینے والا ایک ہی ہوتا ہے، سب مل کے نہیں لیتے، فیضا اعظم تم بول کے نہیں ہے، فیضا اعظم تا بول کے ہے. کیونکہ جب ڈیسیشن بٹتا ہے نا، تو پھر وہ ڈیسیشن نہیں رہتا، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے حکم مشورے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ وہاں تو ہر چیز وحی سے آتی تھی اور جب ضرورت ہوتی تو وحی آ جاتی، آپ کو مشورے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی تفسیر میں حضرات علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو باتیں تھیں اس معاملے میں. ایک بات تو یہ تھی کہ کچھ معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد سے کام کرنے کا حکم ہوتا تھا، اور وہ اجتہاد بھی اللہ کی وحی ہی ہوتی تھی حضور کی، یعنی آپ اجتہاد سے جو چیز طے کرتے وہ وحی میں ہی شامل کی جاتی، کیونکہ وہ اللہ کے منشے کے اور اللہ کے مرضی کے خلاف اگر کوئی ایسا سوچ پائی جاتی تو فوراً اس کو اس کی اصلاح کر دی جاتی تھی، اور ایسا ہوا ہے. اس لیے آپ نے اجتہاد فرمانے کے بعد بھی کوئی بات فرمائی تو وہ وحی میں شمار ہو جاتی تھی. تو ایسی چیز میں جس میں آپ کو خود غور و فکر کر کے طے کرنا ہے، جس کو اجتہاد کہتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ بھی لے لیجئے. اور صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکار کا اجتہاد اور آپ کا غور و فکر کافی تھا اسی چیزوں کے اندر. انہوں نے فرمایا کہ مشورے کی سنت جاری کرانا تھا اور مشورے کی تربیت دینا تھا صحابہ کو، کہ امت میں مشورے کو عام ہونا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ فرمایا کہ صحابہ کو لے کے مشورہ پلما لیا کریں، تاکہ ان کو مشورہ کیا ہوتا ہے، کیسے سوچا جاتا ہے، کیسے ڈیسیزن لیا جاتا ہے، اس کی تربیت ہو جائے. ورنہ حضور کو ضرورت نہیں تھی، یہ خود اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ چاہے تو وہ اجتہادی باتوں میں بھی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اتار دیتے. جبرائیل کو آنے جانے میں پریشانی تھوڑی ہے کچھ، ارے اتنی دور سے کیسے آئیں گا، کہاں سے لا کے جائیں گا، وہ ویسا مسئلہ نہیں تھا. حضرت جبرائیل کو آسمان سے زمین پہ آنے کے لیے نہ آنا پڑتا نہ جانا پڑتا، ذہاب یاب کی ضرورت نہیں ہے ان کو، آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. انہوں اپنے اصلی شیپ میں آ گئے تو ان کے پیر زمین کے نیچے ہیں، ان کا سر آسمان کے اوپر ہے، کہاں جانا. اپنے اصلی شیپ پہ آ کے پھر اپنے سمٹ گئے انہوں، قصہ ختم، اتنے میں چھو معاملہ ہو. تو وہاں جبرائیل کو کوئی زحمت نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی آنے جانے کی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی آ جا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کرتے تھے. آپ جنگ بدر میں آپ نے مشورہ فرمایا تھا، بھائی کیا بولتے ہیں آپ لوگ، قریش کا قافلہ جو ہے نا قریب میں ہے. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے بولے چلنے کو ہم تیار ہیں. حضرت عمر فرمایا کہ حضرت چلیں، آپ فرما رہے ہیں تو چلیں گے جائیں گے. پھر آپ نے دوبارہ پوچھا مشورہ دو بھائی، پھر ایک بات فرمائی ان حضرت نے، پھر آپ نے سے بارہ پوچھا. تو جو مدینے کے لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ حضور ہم سے جواب مانگ رہے ہیں. فرمایا کہ آپ ہمیں مراد لیتے ہیں؟ فرمایا کہ جی ہاں میں تم کو مراد لیتا ہوں. کیوں مراد لیتے تھے حضور ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایگریمنٹ ان کا تھا وہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا تھا. جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جان مال عزت سب چیزوں سے آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ مدینہ تشریف لائیے، ہم ہیں آپ کو ساتھ دینے والے. مدینے سے باہر نکل کے ساتھ دینے کا کلیئرلی کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. اور آپ ایسا کوئی کام کرنے سے پہلے چاہتے تھے صفائی، آپ کے معاملات میں بہت صفائی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا. تو حضرت ساتھ کھڑے ہو کے فرمایا کہ آپ ہمیں مراد لیتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں آپ کو مراد لیتے ہیں. تب حضور نے فرمایا کہ آپ ہمیں بول دیجئے ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ ہمیں بول دیجئے ہم خندق میں کود جائیں گے، آگ میں کود جائیں گے، آپ ہمیں جہاں لے جانا ہے جائیے. جب ہم نے آپ پر ایمان کو قبول کر لیا اور آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا تو صرف مدینے کے حدود میں نہیں وعدہ کیا، جان و مال سے کیا، سارے عالم کے لیے کیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکنے لگا جیسے چاند چمکتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور یہ بات سن کے حضرت سعد کی دمکنے لگے ایک دم. پھر چلو مشورہ لیا، احد کے موقع پر مشورہ لیا، سب طرف سے دشمن آ رہے ہیں، کیا کرنا بھائی، کیسا کریں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ سب سے بڑی عمر کے تھے، عمر کے اعتبار سے بہت لمبے تھے، اور فارس کے علاقے کے تھے، ایران کے تھے، وہ 150 سال کی عمر میں تو آئے تھے حضور کے پاس. جب وہ آئے تھے تو 150 سال سے زیادہ کے تھے، وہ عجیب عمر پائی ہے انہوں نے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جب کوئی اس طرح کی لڑائی وڑائی ہوتی ہے تو ہم لوگ دشمن سے بچاؤ کے لیے گڑا کھود دیتے ہیں تاکہ وہ ادھر آ نہ سکے. خندق کھودنے کا جو مشورہ ہوا تھا وہ سلمان فارسی کی رائے پر ہوا تھا. حضور نے فرمایا ہاں یہ بہت اچھی تدبیر ہے، چونکہ دشمن تو چاروں طرف سے آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم شہر کے باہر چلے جائیں بہتر یہ کہ خندق کھود دیں. تو خندق کھودنے کا مشورہ ہو گیا. تو مشورہ لیا آپ نے حدیبیہ کے موقع پر, آپ نے مشورہ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بہت, آپ بہت مرتبہ مشورہ لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ لینے کی یہ بنیاد ہے اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مشورہ لیتے تھے. کیونکہ مشورے کا مضمون آیا تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیوں لیتے تھے, کیسے لیتے تھے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں مشورے کی اہمیت کیا ہے. حکومت کے معاملات ہوں تو بھی مشورہ لینا ہے, عوام کے معاملات ہوں تو بھی مشورہ لینا ہے, اس کی کیا نوعیت ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شورائی حکومت جو کہ جمہوری حکومت کی حقیقت ہے, یہ اسلام آنے کے بعد ہی شروع ہوئی. سو ہے اسلام نے اس کو شروع کیا ہے. اس سے پہلے توریثی حکومت تھی, باپ کا وارث بیٹا, لاکھوں کروڑوں انسانوں کا مالک ہو جاتا تھا اس وجہ سے کہ انہیں باپ کا بیٹا ہے. خاندانی وراثت میں حکومت ہوا کرتی تھی اور ان کی جان, ان کی مال, ان کی زمین, ان کے سب ان چیزوں کا ایک مختار کل ہو جاتا تھا سفید سیاہ سفید کا. اسلام نے اس کو ختم کیا کہ نہیں بھائی مشورہ ہونا ضروری. اس لیے اسلامی حکومت شورائی حکومت ہوتی ہے, جمہوری نظام ہوتا ہے. مگر اسلام کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مشورے والے نیک صالح متقی ہونا ضروری ہوتا ہے. غیر متقی فاسق فاجر لوگوں سے مشورہ لینا غلط ہوتا ہے. وہاں پہ فاسق فسق کا مشورہ دے گا, گناہگار گناہ کا مشورہ دے گا, برا برائی کا مشورہ دے گا, اچھا اچھائی کا مشورہ دے گا. مشورہ جو ہوتا ہے وہ کس کا اور کس کے صالح متقیوں کا ہوگا. ایک حدیث شریف کتاب کے مطالعے کے دوران نظر سے گزری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے ہوں تو تمہارا زمین پر رہنا بہتر ہے, اور جب تمہارے حکام بدترین ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں, ایسا آ گیا خرچ نہیں کرتے, اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو پھر تمہارا زمین میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہے. تمہارا زمین کے اندر ہونا زمین کے اوپر ہونے سے زیادہ. اتنے حالات خراب ہوں گے, ایسا بگاڑ آئے گا نظام کے اندر کہ تم جینے سے بھی نفرت کرو گے. آج یہ کیا جینا ہے, بے غیرتی کا جینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا ایک مرتبہ کہ اگر کوئی بات ایسی پیش آ جائے اہم ترین اور قرآن پاک میں صاف طور پر نہ ہو اور احادیث مبارکہ میں بھی صاف طور پر موجود نہ ہو, ایسے موقع پر کیا کرنا. تو فرمایا اجمعوا لہ العابدین من امتی, میری امت کے جو عابد عبادت گزار اور نیک متقی لوگ ہیں ان کو جمع کرو, وجعلوا بینکم شورا, اور آپس میں ان سے مشورہ کرو. پھر ولا تقضوا برأی احد, اکیلے فیصلہ مت کر لینا. وہ کہتے ہیں کہ ملاؤں نے جو نا سارا کام ستیہناش کر دیا. ملاؤں کے نہیں ہونے سے سارا کام ستیہناش ہوتا ہے. جتنی مسلم حکومتیں ہیں وہاں کام کے ستیہناش ہونے کی بنیاد کیا ہے, اس میں ملاؤں کا نہیں ہونا ہے. جب تک ملا آئیں گے نہیں اس وقت تک ٹھیک ہوگا بھی نہیں, یہ بھی بات پکی ہے. جب تک مولوی کو آپ نہیں لوگے اپنے مشورے میں, نیک صالح لوگوں کو, عبادت گزار لوگوں کو, احکام شریعت کے پابند لوگوں کو سے مشورہ لے کے نہیں کرو گے, صحیح ہوگا نہیں معاملہ. مشورہ ان سے لینا ہے, بھلے سے آپ ہی حکومت کرو, بھلے سے آپ بادشاہ جو ہے وہ الگ ہوگا. مشورہ جو ہے نا آپ کو نیک لوگوں سے لینا پڑے گا. بادشاہ الگ ہو سکتا ہے, ہوگا سے مراد ہو سکتا ہے, لیکن مشورے کی بنیاد جو ہے نا وہ ہمدردی کی, صلاحیت کی, بھلائی کی, دنیا اور آخرت کے نفع کی بنیاد پر ہو تو وہ آپ خیر والے سے توقع کر سکتے ہو، شر والے سے نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بنیادی بات اس میں جو ہے نا وہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو پبلک میں جو مشورے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے جو لیا جائے گا تو اختیارات جو ہے نا قانون جو ہے وہ اللہ کا سب سے اوپر رہتا. پہلے ایسا نہیں ہوتا کہ اختیار پھر پبلک کا ہی ہو جاتا ہے، مشورے والوں کو ہوتا ہے وہ جو چیز طے کر دے چاہے وہ قرآن حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے منشے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ان میں سے اکثریت نے جو چیز طے کر لیا وہی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو جمہور جو شورائیت ہے اور شورائیت کے ساتھ سسٹم ہے حکومت کا تو یہ جمہوریت کہلاتی ہے، اور جمہوریت کی بنیاد اسلام نے ہی رکھی ہے، ورنہ اس سے پہلے وراثت کی بنیاد تھی. لیکن اسلامی جمہوریت کی کچھ خصوصیتیں ہیں اور وہ اگر پائی جائیں گی تو پھر وہ حقیقی ہوگی. نہ خدا شناسی پر مبنی نہیں ہوگی، ظلم و عدوان پر مبنی نہیں ہوگی، زیادہ ہوشیاریوں پر مبنی نہیں ہوگی. اس وقت جو صورتحال چلتی ہے اپنے ملکوں میں، آپ لوگوں کا تو مجھے پتا نہیں، ہم اپنے آندھرا پردیش کا انڈیا کا بول سکتے ہیں تھوڑا بہت. وہاں تو جتنے جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کے ذمہ دار وغیرہ ہوتے سارے گنڈے اور جانے والا شٹر اور روڑی شٹر اور ایک دوسرے کی مطلب یہ کہ کئی کئی مرڈر کیے ہوئے ایسے لوگ ہی پھر اوپر آتے ہیں، وہی پھر ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں. اب وہ مشورے والے لوگ ہیں، وہ اہل حل و عقد ہیں، ان سے کیا ہوگا بتائیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر وہ تو غیر مسلم ہے، بول بھی نہیں سکتے ہم ان کو. یہ بات تو اسلام کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلموں میں کون کیا کر رہا ہے، اپنے کو کیا کرنا ہے اسے. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ بولتے کچھ ہیں وہ لوگ، ہوتا پھر کچھ ہے. اور پھر اس میں ایسی ایسی الجھنیں ہیں، پابندیاں ہیں کہ خیر اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس تو قرآن و حدیث کی روشنی تھی، ان کو سمجھنا، میں ان کو بول رہا ہوں یہ بات، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی جب آپ اسلامی مسلم حکومت کر رہے ہیں، مسلم گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، پبلک بھی وہی ہے، آپ بھی وہی ہیں، تو آپ کو جو اسلام کا طریقہ کار ہے وہ اختیار ہو. ٹھیک ہے جمہوریت لاؤ، کیوں نہیں لاتے جمہوریت، اور اس طریقے سے لاؤ جس طریقے سے اسلام نے خود بتایا ہوا ہے، پھر دیکھو کتنے کامیاب طریقے سے تمہاری جمہوریت چلتی ہے. حکومت اسلامی میں مشورے کا درجہ یہی ہے، واجب ہے یہ. اور اسی بنیاد پر اسلام کے قوانین بہت سے اسلامی حکومت میں لازم ہوتے ہیں، رائج ہوتے ہیں، بڑے ضابطے اس کے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت تفصیل تو نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، کچھ اجمالی باتیں بتاؤں اس میں سے. ایک بات یہاں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مشورہ ہوتا ہے نا تو اختلاف رائے کی صورت میں کیا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں. تو مشورے سے کیسے طے کرتے ہیں کہ 9 ممبر ہونا ضروری ہے کہ مشورے کے لیے، کہ تاکہ 5 جدھر ہوں وہ ایک ہو، 4 جدھر ہوں وہ ایک ہو. کبھی کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی برابر برابر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اختلاف کی صورت میں کرنا کیا؟ تو اسلام میں یہ ہے اختلاف کی صورت میں کہ مشورہ لینا، فیصلہ خود کرنا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 آدمیوں میں سے 8 آدمیوں کا مشورہ ایک ہے، 2 آدمیوں کا ایک ہے، فیصلہ کرنے والے کو 2 آدمیوں کا سمجھ میں آ رہا ہے، وہ 2 آدمیوں کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے. وجوہ ترجیح جو ہوتے ہیں کہ میں فیصلہ کیا کروں، ان وجوہ ترجیح میں سے ایک وجہ ترجیح بہت سے لوگوں کی رائے بھی ہوتی ہے، لیکن وہی نہیں ہوتی، وہ معیار فیصلہ نہیں ہوتا. یعنی بھائی 8 لوگ بول رہے نا، بول کے اگر فیصلہ کرنے والا قبول کر لیتا ہے اس کی گنجائش ہے، کیونکہ 8 لوگوں کا بولنا خود اس کو راجہ کرنے کے لیے ایک وجہ ہے، یعنی وہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، مگر وہی ہے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اکثر سب سے لیتے تھے، بہت سب عام طور پر فرماتے مشورہ دو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مشورہ کس کا لیتے تھے؟ حضرت ابوبکر کا لیتے تھے، حضرت عمر کا لیتے تھے، فیصلہ اس کے مطابق کرتے تھے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں کسی چیز پر متفق ہو جاؤ تو میں اس کو قبول کر لیا کروں گا، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا. بلکہ صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورے کا حکم ہے وہ صرف ابوبکر اور عمر سے مشورے کا حکم ہے. آپ کی عادت کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر وہ اس بات پر آ گئے تھے کہ سوائے بعض مقامات کے جہاں دوسروں سے ہی مشورہ مطلوب تھا، جیسے میں نے کہا غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں جانے کے واسطے لینا ہی وہ دوسروں سے رائے تھی، وہاں صدیق اکبر اور عمر فاروق سے مشورہ لینے کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو مدینے والوں سے پوچھنا تھا. وہ لیکن جن عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو حضرت ابوبکر اور عمر کے رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے، اور زیادہ لوگ دوسری طرف رائے دیے تو بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا اس کو. اختلاف رائے کی صورت میں فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار کا ہوتا ہے، اسی لیے ذمہ دار بھی عابد زاہد متقی پرہیزگار ہونا ہے مسئلے کے اعتبار سے، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا، متقی پرہیزگار ہونا، اسی کو پھر ذمہ دار بھی بنانا. مشورے کی جو حقیقت ہے اصل میں وہ یہ کہ جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ دینا تاکہ فیصلے میں سہولت ہو. مشورے کی حقیقت یہ نہیں ہوتی کہ میری رائے سنی جائے، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ تجربہ رکھتا ہوں، میں زیادہ واقف ہوں، نہیں. حضرت معروم رحمۃ اللہ علیہ نے مشورے کی مثال بڑی اچھی دی. انہوں نے فرمایا کہ ایک کمرے میں ایک بلب آپ نے جلا دیا تو کمرے میں نظر تو آ رہا لیکن بہت کھلا کھلا نظر نہیں آ رہا. دو جلا دیں آپ، تین جلا دیں، چار جلا دیں، پانچ جلا دیں، دس جلا دیں، بیس جلا دیں، تو اب اتنی زیادہ روشنی ہو جائے گی کہ آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیز آسانی سے نظر آ جائے گی. بس مشورے کی حقیقت ہے عقل کے نور کو جمع کر دینا، عقلوں کے نور کو جمع کر دینا تاکہ جس کو فیصلہ لینا ہے اس کے ساری پہلوؤں پر نظر ہو جائے. ہم فیصلہ دینے کے لیے مشورہ نہیں دے رہے، فیصلہ لینے میں سہولت کے لیے سہولت پہنچا رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. مشورے کی حقیقت وہ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی بلب کے جلنے سے ایسی جگہ نظر پڑتی ہے، ایسی جگہ روشنی ہوتی ہے کہ وہاں عام طور پر نظر نہیں جا رہی تھی. اس لیے چھوٹے کا مشورہ بھی بعض مرتبہ ایک نیا پہلو ظاہر کر دیتا ہے، ارے اس کو تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ بات تو آئی نہیں تھی کسی کے ذہن میں، ایسا ہوتا بہت مرتبہ. سب سے بڑی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ کے پاس سے تشریف لا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے راستے میں، پوچھا کیا ہوا، کہنے کہ یہ ہوا، مشورہ دے دیا کہ حضرت میں اپنی امت پہ تین نمازوں کا تجربہ کر چکا ہوں، ان سے تین نہیں پڑی گئی، اور آپ کی جو ہے نا وہ یہ پچھلوں سے بھی کمزور رہے گی. میری رائے نہیں ہے کہ پچاس لے کے آپ جائیں، میری خواہش ہے، میری سفارش ہے کہ آپ بول کے تو دیکھو کیا ہوتا. مشورہ دے دیا. حضرت موسیٰ چھوٹے ہیں، سرکار بڑے ہیں، لیکن امت کے اس ضعف اور کمزوری کی طرف متوجہ کر دیا. اور وہاں اس وقت بحر وحدت میں استغراق تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی عظمت اور کبریائی اور جبروت تھا سامنے، اللہ کی شان سامنے تھی. اللہ جتنے عظیم الشان ہے، انہوں نے پچاس نمازیں دے دی تو وہ تھوڑی دی تھی، یہ سوچنے کی بات ہے تھوڑا سا. اللہ کی جو شان ہے، جو کبریائی ہے، جو بڑائی ہے، اس اعتبار سے اگر انہوں نے پچاس نمازیں اپنے بندوں پر دی تو زیادہ دی کیا کم دی؟ ان کی شان کے اعتبار سے کم دی تھی بہت، یہ وجہ تھی وہ لے کے آ جانے کی. وہاں پہ اس کا غلبہ تھا، پچاس دی تو پچاس لے کے آ گئے، چونکہ یہ تو بہت کم ہے بھائی، جو ان کی شان ہے اس کے اعتبار سے. احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، شان بے نیازی والی ذات ہے، صمد ہیں، بے نیاز ہیں، مستغنی ہیں، غنی و حمید ہیں. ایک امر کن سے کائنات، ہزاروں لاکھوں کائنات پیدا کر دیں، ایک امر کن سے ہزاروں لاکھوں کائنات ختم کر دیں، فرشتے تھر تھراتے ہیں، جبروت و ملکوت تھر تھراتے ہیں، ان کی شان ہے. اگر یہ ہم بندوں کو، ناقص بندوں کو پچاس نمازیں دی تو یہ تو بڑی مہربانی ہے ان کی. وہ لے کے آگے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ بات تھوڑا سا سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جائیں اللہ کے پاس، ضرور بولیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ان کا مشورہ اور سفارش کی، کام بن گیا. اچھا ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، پانچ مرتبہ کام بن گیا. اگر دس دس کے حساب کا لگایا جائے تو پانچ مرتبہ کا کام بنا. بعد لوگ پانچ پانچ کی روایت کے راوی ہیں تو پھر تو بہت مرتبہ آپ آئے گئے، حتیٰ کہ آپ کو شرم آ گئی. ایسے ہی دنیاوی امور کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، آپ نے چھوٹوں کی بات بعض مرتبہ سن لی، ادھر ذہن ہو گیا. مشورے کی حقیقت کیا ہے کہ رائے کے ذریعے سے فیصلہ کرنے میں فیصلے کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر دینا، کہ یہ بھی سوچ لیں بولنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی سوچ لیں، یہ بھی سوچ لیں. اس وجہ سے اختلاف رائے کی صورت میں فیصلہ دینے والا، فیصلہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ خود فیصلہ کا فائدہ عزمتا، سب سے رائے لینے کے بعد جو آپ طے فرما دیں، عزمتا جو آپ طے فرما لیں. اور پانچواں امر اس کے ساتھ میں یہ بیان کیا گیا کہ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. تو امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ مشورے سے ہوتا ہے، تو اس مشورے کے اندر ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی. اس لیے ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ساری بات وہاں ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی صریح حکم قرآن اور حدیث کا موجود نہ ہو، مشورہ وہاں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ لیا جائے گا ایسے لوگوں سے جن میں تفقہ ہو، عبادت گزاری ہو، تقویٰ ہو، نیکی ہو. سب کو نہیں ہوتا یہ مسئلہ، سب کے پاس وہ فہم نہیں ہوتی، سب کے پاس وہ عقل نہیں ہوتی. آپ نے گنتی کی بنیاد پر اس کو رکھ دیا تو آپ کو خود ہی الجھن پیش آ جائے گی، عقل نہیں تولی جائے گی، سر گنے جائیں گے تو آپ کو جو الجھن پیش آ سکتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. پبلک میں ہمیشہ، معاشرے میں ہمیشہ جاہل لوگ زیادہ رہیں گے اور سمجھدار لوگ کم رہیں گے، یہ کچھ عادت ہے، سنت اللہ یہ ہے. جاہل لوگ، کم علم لوگ یہ زیادہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بہت ہی ذہین وہ کم ہوتے ہیں. سب نے رائے دے دی اور آپ نے فیصلہ لے لیا، سب سے زیادہ رائے کس کی ہے بھائی؟ تو کس کی ہوگی سب سے زیادہ رائے؟ وہ ہوتا ہے پھر وہ گڑبڑ ہے اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین استجابوا لربہم، اور وہ آخرت کی نعمتیں پھر انہی ایمان والوں کے لیے ہیں جن میں فلاں فلاں صفتیں ہوں. ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے لبیک کہنے والے ہوں، اور دوسرے یہ کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں مشورہ کرنے والے ہوں. مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، مشورہ کیا جس سے کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کو بالکل امانت داری سے ٹھیک ٹھیک خیرخواہی کے مطابق جو بات ہے وہ بولنا چاہیے. اور ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جب کوئی تم سے مشورہ لو تو تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو کیا کرتا، میرے سر پہ خود یہ بات آتی جس کے بارے میں یہ مشورہ کر رہا ہے تو میں کس چیز کو بہتر سمجھتا، اس کے اعتبار سے تم مشورہ دیا کرو. المستشار مؤتمن. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستشار قوم الا ہدو، جو قوم نے کبھی مشورہ نہیں کیا مگر ان کو ہدایت ضرور کی جاتی ہے. لا ارشد امرہم، حدیث میں یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے امر کا رشد ان کو دکھا دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس طے شدہ امر میں اللہ تعالیٰ خیر نکالتے ہی نکالتے ہیں، بہتری ہی آتی ہے اس میں. اسلام میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے، اداروں میں مشورہ، مسجدوں میں مشورہ، تنظیموں میں مشورہ، تحریکوں میں مشورہ، جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اس میں مشورہ، مشورے سے کام کرنے کی عادت ہونا. فرما وامرہم شورا بینہم، اور ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. ذو شورا ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے. اسلام میں اسلام کی بنیاد خرچ کرنے پر ہے، وصول کرنے پر نہیں ہے. عجیب بات ہے بھائی، جب آپ وصول نہیں کریں گے تو خرچ کیسے کریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ وصولی کا ذہن نہیں دیا، خرچ کا ذہن دیا گیا. یہ بتایا کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو ہوتا ہے تبھی کرتا ہے، تو ہوتا ہے تو آئے گا کہیں نہ کہیں سے اس کو، تو اس میں ایک ذہن دیا گیا ہے کہ تم اللہ پہ نظر رکھو اس معاملے میں، خرچ کا ذہن ہے. آپ ہماری تھاٹ میں اور دوسروں کی تھاٹ میں ایک بنیادی فرق دیکھیں گے. اسلام میں خرچ کا ذہن پہلے ملے گا آپ. اسلام نے کہا الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر کا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے. وصولی کا ذہن نہیں، کھلاؤ کھانا کھلاؤ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تبلیغ فرمانے لگے تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ خوب کماؤ تاکہ لوگوں پہ خوب کھلاؤ. فرمایا نہیں، خوب کھلاؤ، خوب کماؤ بولے نہیں آپ، اطعم الطعام، کھانا کھلاتے رہو. سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں وہ یہی تھیں، اطعم الطعام، الین الکلام، افش السلام، صلوا باللیل والناس نیام، سلام آپس میں خوب کیا کرو، کھانا خوب کھلایا کرو، بات نرم کیا کرو، راتوں میں نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. شروع میں نہ نماز تھا، نہ روزہ، نہ زکات، نہ احکام الہی نہیں تھے، شروع میں اخلاقیات ہی تھے، خالی سوشل قدریں، معیاری زندگی یہ ہوتی. کھانا کھلاؤ، اب کھانا پیسے ہوں گے تو کھلائے گا نا، یہ کبھی نہیں بولا گیا کہ پیسے کماؤ، کیونکہ کماؤ بولنے سے جو ذہن بنتا وہ الگ ہے، خرچ کرو بولنے سے جو ذہن بنتا وہ الگ ہے. دو بولنے سے جو ذہن بنتا وہ الگ ہے، لو بولنے سے جو ذہن بنتا وہ الگ ہے، اس کے اپنے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. جن لوگوں کا ذہن لینے کا ہوتا ہے نا، تو پھر دینے کے معاملے میں اتنے بخیل ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے لطیفے چلنے لگتے ہیں. ایک کومٹی بنیا جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا، گر گیا پانی میں، اب سارے لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ دے رہا ہی نہیں. آخر دوسرا کومٹی آیا، اس نے کہا کہ یہ دیو بننے سے نہیں دے گا، اسے کہ میرا ہاتھ لے 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 بولتے پکڑ لیا. اس کا لینے کا ذہن ایسا ہوا کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی لینے کے ذہن پہ جاتا تھا. اس لیے اسلام میں جو ذہنیت دی ہے وہ خرچ کرنے کی دی ہے. جتنا زیادہ خرچ کا مزاج بنائیں گے اتنی آمدنی کا سسٹم سمجھ میں آئے گا، اتنے آمدنی کے اسباب پیدا ہوں گے، اتنے آمدنی کے اللہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ پہنچا دے گا. خرچ کرنے والا اپنی قسمت جس پر خرچ کیا جا رہا وہ اپنی قسمت کھا رہا ہے. آپ نے خرچ کرنا شروع کر دیا تو جب آپ خرچ کر رہے ہیں بلکہ ادھر سے دیکھا جاتا ہے تو پھر جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں ان سب کا آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے. یہ سیکرٹ ہے، اصل میں سمجھنے کا سیکرٹ ہے کہ آپ 10 آدمیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ادھر سے انتظام دیکھ لیا گیا کہ یہ 10 پہ خرچ کر رہا ہے، تو جن پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کا نہیں ہوتا، ان کا ہی ہے یہ. تو لہذا ان 10 کا یہیں پہنچا دیا کرو بھائی، آ رہی بات سمجھ؟ ان 10 کا پھر یہیں آتا ہے وہ، اور وہ بڑے کریم ہیں، جب وہ 10 کا بھیجتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے بھیجیں گے 11 کو، یہ ہوتا ہے وہ. اسی لیے اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ دینے کی عادت ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ دینے کی عادت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا بٹوا کھول دو مخلوق پر، خدا اپنا بٹوا کھول دے گا تم پر. لاتو کی فیو کا علیک، اور تم اگر بند کرو گے اپنے تھیلی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بند کر دیں گے اپنی تھیلی کو. جتنے بزرگان دین اور اولیاء اللہ، بڑے بڑے لنگر چلانے والے لوگ گزرے ہیں، خانقاہی نظام جو پہلے ہوتا تھا، ابھی بھی آپ نظام الدین میں مثلا چلے جائیں لنگر چلتا ہے صبح سے شام تک، کتنی بھی جماعتیں کتنے بھی لوگ آئیں، کبھی وہ لوگ بس بھائی اتنے لوگوں کا ہم انتظام نہیں کر سکتے نہیں بولتے. وہ تو یہ بولتے کہ ہر جماعت جائے اور ہر روز ایک جماعت نہیں بھیجے یہاں پہ. 70 سال سے لنگر چل رہا ہے، حکومت پریشان ہو گئی وہاں کی کہ لوگ کھلاتے کہاں سے ہیں. کھلانے کا راستہ، لینے کا راستہ دینا ہے. دینے کی عادت ڈالے گا مسلمان تو اللہ پاک لینے کے راستے اس کے لیے پیدا کر دے گا. بڑے بڑے لنگر خانے چلتے تھے بزرگوں کے پاس، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس لنگر خانہ چلتا تھا. کیا آمدنی کا ذریعہ تھا؟ یہی آمدنی کا ذریعہ تھا، لوگوں کو کھلانا. یہ خود سورسز آف انکم ہے، یہ سورس آف انکم ہے، یہ آمدنی کا ذریعہ ہے. یہ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسجدوں پر، اداروں پر، ضرورت مندوں پر، مقروضوں پر کبھی نہ کی عادت نہیں رہنا مسلمان کو. ہاں اپنی بساط کے اعتبار سے آدمی نہ تو ایک دم پورا ختم کر کے ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جائے، نہ ایک دم بند کر لے کے اپنی گردن کو لپیٹ، ایسا بھی نہیں. حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات بجائے مشورے سے ہونے کی عورتوں کے تابع ہو جائیں، عورت کی پسند اور ناپسند پر فیصلہ ہو رہا ہے، تو میں پھر تو تمہارا زمین میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہے. مگر یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل عورتوں سے مشورہ نہیں کرنے کو آپ نے نہیں فرمایا. مہمات امور کے اندر، معاملات کے اندر، دوسری بڑے بڑے چیزوں کے اندر آپس میں مشورے میں مردوں کو ترجیح دی گئی ہے، ورنہ بعض موقعوں پر عورت سے مشورہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عورتوں سے مشورہ لیا جاتا ہے. ان کا ذہن چلتا ہے بعض مرتبہ، پوچھ لیا، فیصلے کی بنیاد اس پہ نہیں رکھنا، معاملے کی بنیاد ان پہ نہیں رکھ دینا، ورنہ لیا جاتا ہے. جیسے خود صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ کے رائے پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا. ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے جانے والے تھے، لے جانے کے لیے آئے، مشرکوں نے آپ کو روک دیا، وہاں پر مسئلہ واپس جانے کا ہو گیا، صلح ہو گئی. واپس جانے کی جب بات آئی، حضور نے فرمایا احرام کھول دو، تو اب سارے صحابہ غصے میں آ گئے، لال ٹماٹے ہو گئے ایک دم، کہ بھائی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ برابر ہم حق پر. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ برابر اللہ کے رسول. ناہنجاروں سے ڈرنا کا کوئی، لڑتے ہیں مرتے ہیں دیکھا جائیں گا جو ہونے والا ہے. اور موت پہ بیعت بھی کر لی تھی، وہیں بیعت رضوان وہیں ہوئی ہے کہ مرنے تک ہم ساتھ دیں گے، مریں گے مگر چھوڑیں گے نہیں. اب سب ایسے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیے کہ ہم حق پر ہیں نا؟ جی ہاں. آپ اللہ کے رسول ہیں نا؟ جی ہاں. پھر ڈرنا کہے گا یہ فرمایا. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا ان سے نہیں لڑ سکتے؟ ہم کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھے؟ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے ہم کو بیت اللہ جانے سے؟ کسی کو. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بھائی مصلحت یہی معلوم ہو رہی ہے کہ واپس جانا ہے، تو ایک بعض وقت جو ہے نا بات تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن طبیعت کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت سے شاید یہ فرما رہے ہیں بول کے آتی ہے بات. اس وجہ سے وہ اپنا دکھا رہے تھے جوش, حضور کی مخالفت پیش نظر نہیں تھی وہاں, ایک اپنا جوش دکھانا تھا ان کو, ایک غیرت دکھانی تھی اپنی. بالآخر سے تم سر اندر گئے آپ, آپ جا کے خواتین سے آپ اہلیہ محترمہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ میں ان سے یہ بات بول رہا ہوں, یہ بات یہ لوگ جو ہے نا غصے میں ہیں, اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا. تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا, غالباً حضرت ام سلمہ تھیں ساتھ میں, فرمایا کہ اس کا علاج بتا دوں میں. تو فرمایا بولیے. کہا کہ آپ جا کے سب کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے بال منڈا دو, پھر دیکھتی ہوں کس کی مخالفت کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا, حلاق کو, اور احرام کھولنے کے واسطے بال منڈانا پڑتا نا, احرام تو باندھ لیا تھا آپ نے, آپ نے سب کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے بال منڈا دیے. اب تو سب کے ہاتھ پر ڈھیلے ہوئے, اب کچھ نہیں ہے, اب جوش دکھانے کا ٹائم نہیں رہا. جب حضور کو دیکھا سب نے بال منڈاتے ہوئے تو سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے, چل بھائی تو میرے کر میں تیرے کرتا ہوں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا غصہ تھا ہمارے کو ہماری طبیعتوں کے اوپر کہ ہم ایک دوسرے کے بال نہیں اتار رہے تھے, کھال اتار رہے تھے, وہ چرپٹے ادھر ادھر جدھر بولے ادھر خون ہی خون. تو یہ بھی ہے کہ مشورہ لیا جاتا ہے, گھریلو امور کے اندر مشورہ لیا جاتا ہے, رضاعت کے معاملے میں, دودھ پلانے کے معاملے میں, بچوں کی تربیت کے معاملے میں مشورہ لیا جاتا ہے, شادی وغیرہ کے معاملے میں بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے, مگر فیصلہ کبھی اس پہ نہیں چھوڑنا. شادی کا ڈیسیشن مرد لینا ہمیشہ. اور یا ہم اپنا تجربہ بہت مرتبہ کر, ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ خود ڈیسیشن دینا نہیں میرا تو یہ فیصلہ ہے. یا ہمارے پاس جو مسئلے آتے رہتے لوگوں کی پریشانیوں کے, اس میں یہ بھی آتے رہتے کبھی, تو بہت مرتبہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں نے میاں بیوی دونوں کپل آتے ہیں مشوروں میں ایسی چیزوں میں, میں نے ان سے پوچھا کہ تم کہہ ہماری بچی ڈاکٹر بھی ہو گئی, پھر اس کے بعد 35 سال کی بھی ہو گئی ہے, اب تک شادی نہیں ہوئی اس کی, 10 سال سے اس کی شادی کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے آپ, ڈسیشن کون لیتا ہے, طے کس کو کرنا ہے تم دونوں میں, کون کرتے رہے ہیں اب تک؟ صاف طور پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا, میں تو باپ بول کے چھوڑ دیتا ہوں, یہ عورتوں کا معاملہ ہے نا مول صاحب, یہ عورتیں زیادہ سمجھتی ہیں اس بات کو. ارے میں بولا اور 10 سال تک نہیں ہوتی, دیکھ بولا کوئی پیشن گوئی تو نہیں کرا, ایک تجربے کی بات بولا. پھر میں ان سے عرض کیا ہماری بہن سے, میں نے کہا آپ چھوڑ دیجئے اس چیز کو, آپ بیچ میں مت آئیے, بس اس میں موٹا موٹا جو معاملہ دیکھنا ہے دیکھ کے, آپ اپنی رائے دینا ہے دے دو, ٹھیک ہے موافقت کی رائے دینا ہے موافقت کی دے دو, مخالفت کی دینا ہے مخالفت کی دے دو, لیکن طے کرنے کا معاملہ شوہر پہ چھوڑو. اس کے پاس شفقت ہے, اس کے پاس ہمدردی ہے, اس کے پاس سوجھ بوجھ ہے, اس کے پاس سیاق سباق ہے, اس کے پاس آگے پیچھے سوچنے کا موقع, اس کے پاس دماغ زیادہ ہے, اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیجیے آپ. تو مشورہ تو لیا جائے گا لیکن طے آپ مرد کو کرنا ہوتا ہے, کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ جو بات فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے, وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے وہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سٹ اپ ایسا ہے ذہنوں کا, سوچ کا, فکر کا, کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے نظام ایسا, تو کیوں ہم بیچ میں جائیں ایسی چیز میں جس میں ہم کو ٹانگڑانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اور وہ لوگ ہیں جنت کی نعمتوں سے اللہ کے پاس باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زیادہ بہتر نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے, ان لوگوں کے لیے ہیں یہ نعمتیں کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. بدلہ بھی لینا پڑتا ہے کبھی, ہمیشہ معاف کرنا ہی نہیں ہے کوئی عقل مندی. اب یہاں اس سے پہلے فرمایا کہ اذا ما غضبوا هم یغفرون, جب ناراض ہوتے غصہ ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں, یہاں یہ ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں. اور آگے بھی ہے ترجمہ, اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ فمن عفا واصلح فاجره على الله, جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے, اللہ نے اپنے ذمے کر لیا ہے اس کا ثواب دینا, اور یہ بھی ہے کہ بدلہ بھی لیتے ہیں. تو علماء نے فرمایا ہے کہ نہ معاف کرنا اصل ہے نہ بدلہ لینا اصل ہے, اصل یہ ہے کہ کیا کرنے میں زیادہ بہتری ہے. تو جہاں پر معاف کرنے میں فتنہ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر معاف کرنا افضل ہے, جہاں معاف نہیں کرنے میں فتنہ ختم ہوتا ہے وہاں معاف نہیں کرنا افضل ہے. اور اس کی تفصیلات لکھی ہیں علماء نے کہ اگر آپ بعض موقعوں پر اگر آپ معاف کر دیں گے اور بدلہ نہیں لیں گے اس کی جرأت اور بڑھ جائے گی. ابھی تک اس نے ایک دانت توڑا تھا اب پورے توڑ کے جائے گا, ابھی تک اس نے ایک مرتبہ دھپا مارا تھا اب روز دھپا مارے گا, ابھی تک اس نے ایک کا مرڈر کیا تھا اب 10 کا کرے گا. تو جہاں پر سامنے والے کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ اس کی جرأت بڑھ جائے گی، یہ فتنے میں اضافہ کرے گا، تو پھر وہاں پر بدلہ لینا اصل ہے. لکم فی القصاص حیات، بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، انسانوں کی زندگی بدلہ لینے میں ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. دانت توڑا تو دانت توڑ دو، آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑ دو، ناک توڑا تو ناک توڑ دو، کان کاٹ دیا کان کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹ دو، یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے. آپ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ نہیں کاٹو گے تو پھر دوسرے آدمی کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا. چور کو پکڑ کے سزا نہیں دو گے تو پھر دوسرے گھر میں کود جائے گا. تو اس کو تو بدلا دینا ہی پڑتا، سزا دینی پڑتی ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. البغی هم ینتصرون کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ مسلمان پر جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی ظلم کرتا ہے تو مسلمان بدلہ لیتے ہیں. یہ دونوں تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اب میں دوسری تفسیر میں نہیں جانا چاہوں گا تھوڑا سا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی کرنا ہے. اس میں عدل کی تعلیم دی گئی کہ نہیں، زیادہ نہیں کرنا. اس نے یہ ہاتھ توڑ دیا تھا تو آپ اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے رہے ہیں، ہاتھ بھی ٹانگ بھی. اینٹ کا جواب پتھر سے بولتے ہیں نا اپنے پاس، بھائی اینٹ کا جواب اینٹ سے دو، پتھر سے کیوں؟ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جس نے معاف کر دیا پھر بھی اور اصلاح کر لی اور صلاح کر لی، تو اللہ پاک کے اللہ پاک کے اوپر ہے اس کا اجر، یعنی اللہ نے اپنی شفقت سے اپنے اوپر واجب فرما لیا، میں ضرور اس کا بدلہ دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ میرے ذمے کس کا اجر ہے، کھڑے ہو جاؤ. ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، کہیں گے بھائی میرے ذمے تمہارا اجر کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے آپ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہوا تھا کہ جو معاف کر دے گا اور صلاح کر لے گا تو اس کا بدلہ آپ دیں گے، تو اس لیے ہم نے معاف کر دیا تھا، صلاح کر لی تھی. آپ فرمائیں گے ٹھیک ہے، میں اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہوں، جنت میں چلے جاؤ. خالی اسی بات پہ جنت دے دیں گے. بعض ایسی صورتیں ہیں وہاں پہ کہ اگر وہ بندہ کما کے رکھ لیا نا تو وہ لکی ہے، وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے پنگا چھوڑ جائیں گا. اب یہ چیز پر اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا، ابھی اپنے سب فیصلے ہوئے نہیں تھے، ابھی بہت سی اپنی دکان کھلنے والی تھی، فائلیں کھلنے والی تھی بہت سی اپنی، اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا، اور ایسا کوئی واقعہ ہم نے کیا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہو گئے پروردگار ہم بھی ہیں اس میں، اچھا ٹھیک ہے جاؤ. تو اب دوسری چیزیں پوچھیں گے یا وہ پوچھیں گے نہیں دوسری چیزیں، جا بس جا ہو گئے بات، قصہ ختم. بڑے چانسز ہیں، اسی لیے خیر کے مواقع کی تلاش کہ کون سے خیر میں ہاتھ ڈال کے کون سے خیر میں حصہ لوں. کوئی خیر چھوٹے نہیں، یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، اس میں آدمی بڑا کما لیتا ہے آخرت کو. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ پاک ظالم سے محبت نہیں فرماتے، ظالم سے محبت نہیں فرماتے، مگر اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو اس کو اگر معاف کر سکو تو بھی معاف کر دو، یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. میں بھی خود نہیں چاہتا اس کو چونکہ وہ ظالم ہے، میں خود بھی نہیں پسند کرتا اس کو، اس نے تم پر بھی ظلم کیا ہے، لیکن اگر تم معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو، اس کا اجر مل جائے گا، اور اگر بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو، اسلامی اصول یہ ہے. وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جو ظلم کے بعد میں بدلہ لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے اس اوپر کی بات بولنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی حرج ہے، شر نہیں، کوئی حرج نہیں. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، حرج ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں سرکشی پھیلاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں نا حق کے. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بہت تکلیف دینے والا عذاب ہے. جو آدمی ظلم کرے اور بغاوت کرے، آپ سمجھیے کہ وہ کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتا. آپ سمجھے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. جی نہیں، اللہ میاں کے بارے میں یہ نہیں سوچنے کا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. ہاں ان کی ایک عادت ہے، ان کی ایک سنت ہے، ڈھیلی ڈوری ڈھیلی ڈیری ڈھیلی ڈوری، موقع موقع موقع، چانس چانس، اس کے بعد پھر جو ایک ساتھ پھر ہوتا ہے دھپا. تو اس لیے جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوگا، یہ تو ایمان کے خلاف ایسا سوچنا. انتظام ہونے والا ہے، بقیہ یہ کہ کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، کیسا کرنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ چیز، بندہ نہیں بول سکتا کچھ. صاف ہے، اولئک لہم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. لیکن ایک بات ہے بار بار ایک چیز کی تاکید کی جا رہی ہے، ایمان والے کی اصل صفت صبر اور معافی کی ہے، کیونکہ اس مضمون سے جو طبیعت جوشیلی طبیعت والے، غصے کی طبیعت والے، لڑائی کی طبیعت والے ہیں نا، اسے بہت غذا لے لیتے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل چیز کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اصلی جو مزاج ہے ایمان والے کا وہ صبر کا ہے، اصلی جو مزاج ہے ایمان والے کا وہ معافی کا ہے، اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے یہ بہت ہی پختہ کاموں میں سے ہے، یہ عظیمت والے امور میں سے ہے، حوصلے والے کاموں میں سے ہے، یہ عالی ظرفی، عالی حوصلگی، بلند ہمتی اس میں سے ہے یہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ خاموش ہو گئے ایک دم، وہ جو صاحب تھے کوئی ان کا قصور نہیں تھا، خاموش ہو گئے، لیکن غصے کی وجہ سے جو اس پر جو وہ بول رہا تھا ان کو پسینہ ٹپکنے لگا ان کے جسم سے، جو صاحب خاموش ہو گئے تھے ان سے پسینہ ٹپکنے لگا، انہوں نے اپنا کپڑا نکالا رومال اور اپنا پسینہ پوچھنا شروع کیا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور یہ آیت پڑی وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اس نے سمجھا ہے اور اس نے عمل کیا ہے، یہ ہے سمجھ اور عمل، کہ آیت کا مطلب بھی اسی نے سمجھا اس نے اور آیت پر عمل کر کے اس نے دکھا دی، ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں بولا، حالانکہ اتنا غصے میں لانے والی چیز تھی اس کو، اتنا زیادہ بھڑک گیا اندر سے وہ کہ پورا پسینہ اس کے جسم سے بہ رہا تھا غصے کی وجہ سے، بولا نہیں کچھ، فرمایا کہ یہ عزم الامور کہتے ہیں اس کو، عظیمت والی بات، حوصلے والی بات، ظرف والی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والوں میں ایمان کی جو صفات ہیں اصل میں وہ اس کا اس انداز کی ہیں، وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور معاف کر دے یہ ہے البتہ عظیمت والے کاموں میں سے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزیز الاکرم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری بھرپور مدد فرمائیے، قدم قدم پر تائید غیبی کو شامل حال فرمائیے، اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے، ہمیں برکت عطا فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کا داعیہ دلوں میں پیدا فرما دیجئے، ہمت عطا فرما دیجئے، قوت عطا فرما دیجئے، نیتوں میں ہماری درستگی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اندرون میں وہ صلاحیت پیدا فرما دیجئے کہ آپ کی تعلیمات پر، آپ کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے، عمل بھی کرا ہی دیجئے، مولا آسان اسی کے لیے ہے جس کے لیے آپ آسان کریں، اور جس کو آپ آسان نہ کریں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، یا اللہ حول و قوت صرف آپ کی طرف سے ہے پروردگار، اپنے کرم سے دین کی فہم عطا فرما دیجئے، دین کا ماحول نصیب فرما دیجئے، اور دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر، اے اللہ قرآنی تعلیمات کو عام فرما دیجئے، نبوی تعلیمات کو عام فرما دیجئے، اے اللہ نبوی فہم نصیب فرما دیجئے، یا اللہ نبوی علم عطا فرما دیجئے، اس کو عام فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک میں ہدایت کو عام فرما دیجئے، برادران ملک کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اور ہمیں آپ نے جو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اس کی فہم عطا فرما دیجئے، اور اس کی سچی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہاں اس ملک کے مسلمانوں کی خصوصیت سے حفاظت فرمائیے، ان کے بارے میں جو بدگمانیاں لوگوں میں آ گئی ہیں ان کو دور فرما دیجئے، ان سے جو نفرت لوگوں میں آ گئی ہے اور آ رہی ہے اللہ اس کو اپنے کرم سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ان کی عقیدت اور محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے، آپ کے حبیب کی امت ہونے کی نظر فرمائیے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم تمام کو ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو شفا نصیب فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بھی مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ ہمیں مشورے کی سہولت نصیب فرما دیجئے، مشورہ کر کے کام کرنے والا بنا دیجئے، مشورے کے ساتھ چلنے والا بنا دیجئے، یا اے کریم آقا جو صفات آپ نے ایمان کی بیان فرمائی ہیں یا اللہ وہ صفات سے ہمیں مزین فرما دیجئے، اللہ ان صفات والوں کے لیے جو نعمتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ نعمتیں اپنے کرم سے ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔